أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اقدار کے احیاء میں جوانوں کا کردار موضوع ہے گفتگو کا، اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اقدار اپنی ایک خاص تعریف ہے ان کی، اور دیگر مشابہات سے مختلف چیزیں اقدار، بہت ساری چیزیں اقدار کا نتیجہ ہیں و آثار اقدار میں سے ہیں، خود اقدار میں شمار نہیں ہوتی ہوں. اقدار زندگی اور حیات بشر کے ان اصولوں کو کہتے ہیں جنہیں زندگی انسان کی ارتقاء کے لیے مقرر کیا گیا، اور ان کے تحت اگر زندگی بسر ہو انسان کی، انسان کو تکامل نصیب ہوتا ہے، زندگی عروج پہ جاتی ہے، ایک مرحلہ آگے بڑھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ اصول ہیں کہ اگر وہ خدا نخواستہ انسان کی زندگی میں آ جائیں، انسانی حیات زوال اور انحطاط کی طرف گامزن ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو ہم ضد اقدار کہتے ہیں. اقدار خود ہی خود پیدا نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں ہے معاشرے کے اندر، ہر دیگر مثبت چیز کی طرح، جبکہ وہ چیزیں جو اقدار کے منافی ہیں اور اقدار کے مخالف چیزیں سمجھی جاتی ہیں یا ضد اقدار، ان کی طبیعت میں اور خصلت میں یہ ہے کہ وہ خود ہی خود پھیلتی ہیں، ان کے ترویج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے بیماریاں خود پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلانے کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تندرستی اور صحت کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. جہالت و حماقت خود ہی خود پھیلتی ہے، لیکن شعور اور علم پھیلانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. تمام مثبت امور اس طرح سے ہیں انسان کے لیے خصوصاً، کہ ان کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوشش کریں گے تو ایک تندرست معاشرہ وجود میں آئے گا، اگر کوشش نہیں کریں گے ایک بیمار معاشرہ وجود میں آئے گا. کوشش کریں گے تو علم کی روشنی پھیلے گی، اگر کوشش نہیں کریں گے تو جہالت و سفاہت کا سما ہوگا. کچھ چیزیں جو انسان کی کوشش کے اوپر موقوف ہیں، ان کے لیے جتنی انسان سعی کرے، کوشش کرے، اتنا انسان نتیجہ لے سکتا ہے. آرزو کرنے سے کبھی بھی نتائج حاصل نہیں ہوتے آرزوؤں سے، تو قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا کہ آرزوؤں سے جنت حاصل نہیں ہوتی. جنت کی آرزو تو ہر دل کے اندر ہے، تمنا ہر دل کے اندر ہے، لیکن یہ تمنائیں انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی، اس کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اتنا پھل ہاتھ آتا ہے جتنی کوشش کریں. منافی اقدار امور، جو خلاف اقدار چیزیں ہیں، ایک تو ان کی طبیعت میں ہے خود پھیلنا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو پھیلانے کے لیے پیچھے عوامل بھی موجود ہیں، یعنی ایک معمولی کوشش سے زیادہ نتیجہ وہاں حاصل ہوتا ہے، اور اقدار کی دنیا میں برعکس ہے، ایک فراوان کوشش کے بعد کم نتیجہ حاصل ہوتا ہے. اور اس مشکل پر قابو پانے کے لیے اگر ہمگیر کوشش ہو، ہمگانی کوشش ہو، یعنی سب مل کر کوشش کریں، پھر نتیجہ حاصل ہوتا ہے. چند افراد اگر ان کے ذمہ چھوڑ دیا جائے یہ کام، اور وہی کریں جیسا بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، ممکن ہے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہو، اور ہوتا ہے کہ مثلا اقدار کے لیے، دینی اقدار کے لیے، انسانی اقدار کے لیے علماء کوشش کریں، خوب علماء کرتے ہیں کوشش، کر کے بھی دیکھ لیں، ممکن نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ دیگر افراد اور معاشرے کے دیگر طبقات کی کوشش شامل نہ ہو. اور سب سے اہم ترین کوشاں طبقہ جس کے اندر توانائی ہے اس کام کو کرنے کی، وہ جوان طبقہ ہے، البتہ اپنی شرائط کے ساتھ، کہ اقدار پھیلانے کے لیے اور اقدار کی ترویج کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ خود صاحب اقدار ہونا ہے. یعنی اقدار کی ترویج اور تبلیغ کی زبان کردار کی زبان ہے، گفتار تعلیم کی زبان ہے، لیکن اصلاح معاشرہ کی زبان کردار کی زبان ہے. ظاہر ہے جب جوان یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتا ہے کہ مجھے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش کرنی ہے، اس کوشش کا پہلا قدم اپنا کردار ہے. یعنی ان اقدار کو اپنے کردار میں بدل دے. اور جب ایک جوان کردار کی زبان سے اقدار کی تبلیغ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نتیجہ بھی ساتھ لے سکتا ہے وہ، البتہ دیگر شرائط کے ساتھ جو اس کے لیے معین و مقرر ہیں. لیکن متوجہ رہے خطرات کی طرف اور خلاف اقدار امور کی طرف کون کون سی چیزیں ہیں. گزشتہ روز کی گفتگو کے آخر میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ اس وقت دینی اور انسانی اقدار کو سب سے بیشتر جو خطرہ درپیش ہے، البتہ یہ جو میں نشاندہی کر رہا ہوں تو پہلے بھی عرض کیا ہے، اندرونی اسباب اور دیگر عوامل سے بے خبر یا غافل نہیں ہوں، اور نہ ان کی اہمیت کم ہے، وہ بھی ہیں. جیسے کہا تھا کہ کچھ ہمارے اپنے اندرونی مسائل ہیں، ایسے ذہنیت ہماری ایسی ہے یا تربیت ہماری ایسی ہے یا سوچ ہماری ایسی ہے جس وجہ سے، سطحی سوچ ہے جس وجہ سے حقیقی اقدار پنپ نہیں سکتی ہمارے معاشرے کے اندر، یا کم ہیں، نظر آتی ہیں، باوجود اس کے کہ لوگ اور یہ معاشرہ اقدار پسند معاشرہ ہے، لیکن پھر بھی حقیقی اقدار کی جگہ کاذب اقدار، جھوٹی اقدار انہوں نے یہ خلا پر کیا ہوا ہے، اور وہ زندگی کے اوپر حاکم ہے، انسان کی زندگی پر. اور اس کے علاوہ جو اندرونی اسباب ہیں ان کی طرف توجہ ہے، لیکن چونکہ سب سے بڑا خطرہ، یعنی ایک سیلابی ریلا تباہ کن نابود کرنے والا سیلابی ریلا مغربی تہذیب ہے. مغربی تہذیب کے اندر اقدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ خلاف اقدار بنیادوں پر استوار ہے، اس کی جڑیں ایسی ہیں. جیسے میں نے تعبیر کی تھی کہ ایک شہوانی تہذیب ہے، کلچر ہے، بنیاد اس کی ان چیزوں کے اوپر ہے. لہذا اس کا ہدف بھی ایک خاص طبقہ ہے، اور وہ نسل جوان، اور نسل جوان کے اندر بھی پھر فقط یوں نہیں کہ اس نے سطحی چیزوں کو ہدف قرار دیا ہو، بہت بنیادی چیزوں کو ہدف قرار دیا ہے. ان بنیادی مسائل میں سے جیسے ایک مثال کے طور پر عرض کیا تھا، حیا ہے. حیا اقدار کا حصہ ہے، عفت یا حیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. عفت بہت ساری چیزوں کی جڑ ہے، اور حیا بہت ساری چیزوں کی بنیاد ہے. یعنی بہت ساری مثبت صفات، انسانی صفات حیا کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں، اور حیا کا پردہ اگر ہٹ جائے بیچ میں سے، اس کے بعد ایسے خلاف عفت یا خلاف حیا امور معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو خود اس کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتے ہیں. حیا کی دیوار نازک ہے، بہت شیشے سے زیادہ نازک ہے. اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، عفت کو اور حیا کو محفوظ رکھنے کے لیے، مثلا جس طرح دینی تعلیمات ہیں، بہت ساری تعلیمات ان کو ثواب ذکر کیا گیا ہے، رغبت کے لیے ثواب ذکر کیا گیا ہے. حکمت نہیں ہے ثواب، فلسفہ نہیں ہے دین کا ثواب. یہ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں اور کہنا بھی چاہیے کہ اتنا تکرار کریں اس مطلب کو کہ ہمیں باور ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے ہمیں کہ دین فقط ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے نہیں ہے، ابھی حال حاضر میں ایسا ہی ہے، اور اتفاقاً تمام سطحی اور ظاہری سوچ رکھنے والے دیندار یا ان دینداروں کو سطحی اور ظاہری سوچ رکھنے والے لوگ فقط ثواب کی حد تک پہنچاتے ہیں ان کو، یہ کام کرو ثواب ہوگا، یہ حرکت کرو ثواب ہوگا، یہ مسئلہ کرو ثواب ہوگا، پھر ثواب کے بھی درجات ہیں، اس کام سے زیادہ ثواب ہوگا، اس کام سے کم ثواب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثواب ہے، ثواب ممکن ہے کسی نعمت دنیاوی یا اجر دنیاوی کی صورت میں ہو، اور ممکن ہے اجر اخروی کی صورت میں ہو، ثواب یعنی انسان کے عمل کے بعد جو نعمت یا پاداش انسان کو نصیب ہوتی ہے، لیکن انسان عمل اس کے لیے نہیں کرتا یا کوئی حرکت اس کے لیے نہیں کرتا، ثواب کے لیے، ثواب رغبت ہے، حقیقی مقصد ایک اقدار کا احیاء ہے، مثلا اگر دینی تعلیمات کو دیکھیں، محور تعلیمات دین کا یعنی تربیت دینی کا محور انسان کو صاحب اقدار انسان بنانا ہے، لیکن جہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی تربیت، جس عمر سے، وہ عمر اتنی پختگی کی عمر نہیں ہوتی، مثلا نوجوانی کی عمر، نوجوانی یعنی آغاز جوانی، آغاز جوانی میں پختگی نہیں ہوتی انسان کی سوچ میں، فہم میں، اور سوچ کے علاوہ دیگر توانائیاں اور دیگر قوتیں انسان کے اندر وہ زیادہ قوی ہوتی ہیں، خب ایسے میں تربیت کا عالم شروع ہوتا ہے، اس انسان کو تربیت کی طرف رغبت دلانے کے لیے کوئی ایسی پرکشش چیز اس کے لیے ذکر کی جاتی ہے، کہ البتہ مفید بھی ہوتی ہے، یوں نہیں کہ صرف کشش ہی ہوتی ہے اس میں اور فائدہ نہیں ہوتا، انسان کا اس میں فائدہ بھی ہے، انسانی فائدہ ہے اس کا، لیکن در عین حال مقصد اس کا رغبت دلانا ہے، کہ یہ رغبت اور کشش اس کے لیے پیدا ہو جائے، جب آئے گا اس چیز کو حاصل کرے گا، نتیجے میں اس کی حکمت اور وہ جو روح ہے اس عمل کی، وہ انسان کے اندر پیدا ہوگی، جس کو ہم اگر سادہ نام دے تو کہہ سکتے ہیں وہ اقدار ہیں۔ لہذا دین کی تعلیمات میں یا تربیت دینی کا حصول اسی محور میں ہے انسان کے اندر، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے حیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بچہ حیا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، حیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ پردہ بعد میں اس کا، یا یہ دیوار حیا بعد میں ٹوٹتی ہے اور یہ ہٹ جاتا ہے حجاب اس کا، ماحول کی وجہ سے یا مثلا اثرات کی وجہ سے جو سوسائٹی کی طرف سے اس کے اوپر پڑتے ہیں، حیا جب ختم ہو جائے انسان کے اندر، وہ انسان، جیسے میں نے خوف کے بارے میں کہا تھا آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ساتھ کہا تھا، اگر آپ کسی کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر خوف ایجاد کریں، آپ خوف زدہ انسان تابع ماز ہے آپ کا، آپ کے اشاروں کو ناچنے کے لیے تیار ہے خوف زدہ انسان، چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی اس کی موجود ہیں، میں نے جو مثال دی تھی کہ جانوروں کی تربیت کے لیے خوف کے عنصر سے استفادہ کیا جاتا ہے، خوف زدہ انسان کو آپ جدھر ڈال دیں، خوف زدہ قوموں کو جدھر ڈال دیں، خوف زدہ حکمرانوں کو جس طرف آپ چاہیں ان کی زمام پھیر دیں، اور اسی سے سب عالمی مسائل سے لے کر بالکل گلی محلے تک سب خوف کے عنصر سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نقطہ، اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو اسیر کریں اور اپنا پابند بنا دیں، اس کے اندر عفت و حیا کو ختم کریں آپ، مغربی تہذیب نے جو دام پھینکا ہے، جو جال پھینکا ہے دوسری قوموں اور نسلوں کے اوپر اور ان کو مسخر کرنے کے لیے، ایک ان کا سیاست ہے، ایک ان کا کلچر ہے، سیاست کا شکار اور یعنی سیاست کا جال الگ ہے اور کلچر کا جال الگ ہے، یعنی سیاست ان کی یہ ہے کہ روب جمائیں آپ، دبدبا جمائیں آپ اور خوفزدہ کریں امتوں کو، حکمرانوں کو، حکومتوں کو، رہبروں کو، لیکن پبلک کو کیا کریں ہم، عوام کو کیا کریں ہم، خصوصاً نسل جوان کو، نسل جوان کم خوف میں مبتلا ہوتی ہے، خصوصاً جوانی کے عالم میں، یہ ایک نفسیات ہے اس کی، طبیعت ہے اس کی، یہ جوانی کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ جوان دیر سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور جس قوم کے جوان خوف زدہ ہو جائیں اس امت کا کہہ دیں خدا حافظ ہے، جس امت کے جوان ڈر جائیں، بھلے بزرگ ڈر جائیں، بچے ڈر جائیں، مثلا یا گھریلو خواتین خوف زدہ ہو جائیں، وہ ایک قاعدے کی بات ہے، لیکن اگر جس قوم کے جوان ڈرتے ہوں، وہ لرزان ہوں، اس امت کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا. اسی طرح جوانوں کو پھانسنے کے لیے خوف کا عنصر کم اثر دکھاتا ہے، چونکہ دیر سے خوف زدہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جوانی کی عمر ایک ایسی ہوتی ہے جس میں انسان ماجراجوئی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جوانوں کو کوئی چیز جب نظر نہیں آتی، وہ اپنی انرجی نکالنے کے لیے، خالی کرنے کے لیے کوئی ماجراجوئی شروع کر دیتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چٹانوں پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ کسی جگہ تو جا کر اپنی انرجی خالی کریں. اور ڈرتے بھی نہیں ہیں. مثلا جہاں پر ایک معمولی آدمی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے، جوان وہاں بے دھڑک کود جاتا ہے، وہاں پر پرواہ نہیں کرتا. میں یوں کہوں گا کہ جوانی کی عمر لاپرواہی کی عمر ہوتی ہے، بے خوفی کی عمر ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو. تو اس وجہ سے جوان کے اوپر جال خوف کا کم اثر انداز ہوتا ہے، یہ خوف کے دام میں پھنستا دیر سے ہے. مولانا روم نے ایک مثال دی، علامہ اقبال نے بھی اس کو تھوڑا اس کی طرف توجہ دلائی ہے، کہ بعض تعلیم یا بعض تربیت کا نتیجہ نکلتا ہے ایسا کہ جوانوں سے ان کی روح جوانی نکال دی جائے. میں نے بھی اشارہ کیا تھا پہلے کہ بعض درس اخلاق ایسا دیتے ہیں کہ وہ جوان کا نشاط اور شادابی اس کی ختم کر دیتے ہیں، اور بالکل روح اس کی نکال کے اس کو بوڑھوں سے بھی زیادہ ناتوان کر دیتے ہیں. خانقاہی قسم کا اخلاق اگر سکھایا جائے جوان کو، وہ جیسے مثال دی تھی کہ بھیگا ہوا کوا بنا دیتے ہیں اس کو، اور وہ اڑان کے قابل نہیں ہوتا. بارش میں، سردی میں ٹھٹرا ہوا کوا دیکھا ہوگا آپ نے، اصلا سرے سے حرکت نہیں کر سکتا ہوں. بعض درس اخلاق اس طرح سے ہوتے ہیں، خانقاہی درس اخلاق. البتہ بنام عرفان یا ممکن ہے بنام تصوف ہوں، عرفان انسان کو شارپ کرتا ہے، عرفان انسان کو تقویت کرتا ہے، عرفان انسان کو ہمت دلاتا ہے، عرفان انسان کو حماسہ دلاتا ہے. عرفانی انسان ہوتا ہی حماسی ہے، بزدل نہیں ہوتا عرفانی انسان. لیکن خانقاہی انسان وہ بزدل ہوتا ہے، نکال دیتے ہیں، تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے. علامہ اقبال کو بھی شکوا تھا نظام تعلیم سے کہ یہ نظام تعلیم جوانوں کی روح مار رہی ہے، نکال رہی ہے ان جوانوں کی، کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. اب جب مدرسہ گلا گھونٹ دے، نظام تعلیم انسان کا گلا گھونٹ دے، کہاں سے آئے گی آواز لا الہ الا اللہ کی؟ لا الہ الا اللہ شجاعت مانگتا ہے، گلا گھونٹ دیں کسی کا نہیں نکلے گی یہ آواز. نظام تعلیم مؤثر ہوتا ہے جوانوں کی تربیت کے اندر، لیکن طبیعت جوان یہ ہے، یا جوانی کی جوانی کی عمر کا لازمہ یہ ہے کہ نہ ڈرے، نڈر ہوتا ہے جوان. کس جال میں پھنستا ہے جوان؟ جوان پھنستا ہے لذت کے دام میں، اس کی طرف جو جال پھینکا جاتا ہے اور آسانی سے اس میں اتر آتا ہے. جس طرح علامہ اقبال نے ایک مثال دی پنجابی مسلمان کے بارے میں، ہے نا، پڑھی ہوگی آپ نے اقبال کے کلام میں، کہ پنجابی مسلمان کو کہا کہ بہت سادہ لو ہوتا ہے. علامہ اقبال خود بھی پنجابی ہیں، کہا کہ بہت سادہ لو ہوتا ہے. اگر پیری کا اور پیری مریدی کا جال پھینکے اس کے طرف، تو بہت جلد اترتا ہے اس کے اندر اور پھنستا ہے خوب. حالانکہ دیگر معاشرے بھی ہیں، علامہ اقبال کے سامنے دیکھے بالے ہوئے تھے، لیکن ان تمام معاشروں کو دیکھ کر کہا کہ پنجابی مسلمان کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے پیری مریدی کا جال پھینکے تو یہ ایک دم پھنستا ہے اس کے اندر، اسیر ہو جاتا ہے. ہر قوم کی یا ہر معاشرے کی یا ہر صنف کی عمر کے تقاضوں کی اپنی خاص ایک طبیعت مزاج ہوتا ہے، نفسیات ہوتی ہے. بچوں کو پھانسنا ہے ایک طرح سے، جوانوں کو پھانسنا ایک اور طرح سے، بڑوں کو پھانسنا ہے ایک اور طرح سے، ہر ایک کی ایک اپنی نفسیات ہے. وہ جو مولانا روم کا بھی میں نے حوالہ دیا، مولانا روم نے ایک خوبصورت تمثیل پیش کی ہے کہ کسی جنگل میں شیر تھا اور وہ ظاہر شیر تھا, شیر کا کام شیری کرنا ہے, یعنی چنگاڑنا ہے, شکار کرنا ہے, لپکنا ہے, جپٹنا ہے, شکار کرنا ہے, درندگی چیرنا پھاڑنا, یہ شیر کا کام ہے. اور دوسرے جانور تنگ تھے, خرگوش اور دوسرے چھوٹے جانور ضعیف, وہ تنگ تھے اس سے. انہوں نے مل کے سوچا کہ کوئی علاج کریں گے اس شیر سے ہمیں نجات مل جائے. بس وہ خرگوش اور چھوٹے بلی چوہے انہوں نے مل کر میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے. کسی نے کہا حملہ کیا جائے, کسی نے کہا اس کو گھیر کے مار دیا جائے, کسی نے کہا اس کو اسیر کر دیا جائے, بہت کچھ تجاویز آئیں. آخر کار تجویز یہاں پہ آ کے رک جاتی تھی کہ آخر کرے گا کون یہ کام, مثلا حملہ کون کرے گا, کون خرگوش کی جرت ہے شیر کے سامنے جائے. مثلا ساری تجاویز آخر ان میں کوئی نہ کوئی عیب نکل آتا تھا اور عملی نہیں نظر آتی تھی انہیں. آخر میں بکری نے, جنگلی بکری نے کہا کہ یہ کام آپ مجھے سونپ دو, میں اس آفت سے یا اس مشکل سے آپ کو نجات دلاتی ہوں. بکری ویسے تمثیل ہے ہوشیاری اور چالاکی یا سمجھداری کا. علامہ اقبال نے ایک اور نظم میں کہا نا, گائے اور بکری میں, گائے اور بکری کے ڈائلاگ میں آخر کار بکری وہ جیت گئی اس ڈائلاگ میں, اور کہا کہ ہے تو چھوٹی ذات بکری کی, دل کو لگتی ہے بات بکری کی. یعنی گائے سے زیادہ سمجھا, گائے سادہ لو ہے, بے وقوف قسم کا جانور ہے گائے. عموماً جس کو تحقیر کرنی ہو یا ایسے کرنی ہو کہتے ہیں یہ اللہ میاں کی گائے, نہیں کہتے اللہ میاں کی بکری ہے, کہتے ہیں یہ اللہ میاں کی گائے ہے, اور وہ بھی اللہ میاں کی نہ معمولی کسی کی, یعنی زیادہ بڑی گائے ہے. بکری سمجھدار جانور ہے, اس نے کہا کہ یہ کام مجھے سونپ دیں آپ, میں یہ کام کرتی ہوں, یعنی شیر سے شیری چھیننا یہ میرا کام ہے. تو انہوں نے کہا کیسے آپ کیسے کریں گے, آپ تو بکری, آپ کو تو ویسے لذیذ ہے گوشت آپ کا, وہ تو پہلے حملے میں آپ کو کھا جائے گا. تو اس نے کہا ورکر میرے اوپر اعتماد کرو, آپ کیا کرو گی؟ اس نے کہا ابھی نہ پوچھو, میں نتیجہ دیکھنا, جب میں شیر آئے گا آپ کے سامنے میرے اس تدبیر اور نسخے کے نتیجے میں, تو پھر آپ دیکھنا. بار کے انہوں نے کہا چلو چند دن اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تدبیر کارگر ہوتی ہے یا نہیں. بکری گئی شیر سے, اس نے ٹائم لیا گفتگو, ایک تمثیلی واقعہ ہے فرضی جس سے حکیمانہ بات نکلتی ہے. اس نے ٹائم لیا اسے گفتگو کی اور جا کر پہلے اس کو خوب سراہا کہ آپ شہنشاہ ہو, بادشاہ ہو اور جنگل کے مالک ہو, سردار ہو, نواب ہو, آپ جو بھی ہو. مثلا جتنی القابات تھے شیر کو فٹ آتے تھے, وہ سارے جو نہیں آتے تھے وہ بھی بکری نے اس کو دیے. آرام کیا اور گفتگو میں لذت آئی اس کو بکری کی باتوں سے, سننے کے لیے تیار ہو گیا, ابھی بکری پہ حملہ نہیں کیا اس نے. بکری نے پھر اس کو کہا کہ آپ کی عظمت کے چرچے ہر جگہ صبح و شام ہر طرف آپ کے قصے رہتے ہیں آپ, لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ آپ کی شخصیت تھوڑی جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے. کیسے نہیں ہو, مثلا میری شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کی شخصیت ایک خاص شخصیت ہونی چاہیے, اس کو ایک جنٹل شیر ہونا چاہیے. آپ جنٹل شیر نہیں ہو, آپ کے بارے میں معروف ہے دہشت گرد ہو آپ, خوف و ہراس آپ کو دیکھ کر لرزہ تاری ہو جاتا ہے سب پر, بولتے بہت بد قسم کی آواز نکالتے ہو جب چنگاڑتے ہو, تو ترنم نہیں ہے آپ کی آواز میں مثلا, اور جب آپ مثلا نگاہیں کرتے ہو تو خون ہوتا ہے ان نگاہوں کے اندر, سب سہم جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں. بادشاہ کو وہ نرم دل ہونا چاہیے, شخصیت اس کی بڑی اچھی ہونی چاہیے, پرسنالٹی اس کی ہونی چاہیے ایسی, اس پرسنالٹی کے مالک نہیں ہو آپ, بلکہ خوب شیشے میں اتارا اس نے بکری نے, اور اس کو احساس دلایا کہ وہ شخصیت نہیں ہے تمہاری جو ہونی چاہیے. بہت سارے اس نے اس کو بتائے, طریقے بھی بتائے کہ تم خود دوڑ پڑتے ہو, اور دوڑنا جو ہے وہ بادشاہوں کی شایہ نشان نہیں ہے. شہنشاہ کو ایک جگہ بیٹھا ہونا چاہیے, صرف زبان ہلائیں, اشارہ کریں, لوگ آپ کے سامنے سب کو چیز حاضر کر دیں, اور یہ پرسنالٹی نہیں ہے آپ کی, ہلکا پن ہے آپ کا, دوڑتے بھی ہو, جھپٹتے بھی ہو, چنگاڑتے ہو. اس شیر نے دیکھا کہ باتیں تو بڑی پتے کی کر رہی ہے یہ, کہ واقعی اس نے اپنی شخصیت دیکھی, اپنی عادات اتوار دیکھی, اس کو اچھی نہیں لگی اپنی شخصیت, اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی اس کو. یہ وہی بیگانگی ذات کا ایک تمثیل ہے. یعنی اب بکری دیکھیں باتوں سے اس کو شیشے میں اتار رہی ہے, پروپوگنڈا. خب شیر نے کہا کہ رائے حل کیا ہے؟ بکری نے کہا کہ رائے حل سے پہلے اس مشکل کی جڑ ڈھونڈنی ہے کہ یہ شخصیت آپ کی یہ بنی کیسے، یہ خونخاری، درندگی اور چنگاڑنا اور جھپٹنا، اور یہ شخصیت کی، آپ کی شخصیت کے اندر یہ چیزیں داخل کیسی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری خوراک اچھی نہیں ہے، جو چیزیں تم کھاتے ہو اس کا یہ اثر ہے سارا، کیونکہ کھاتے ہو ہر جانور جو ملتا ہے، حلال حرام، خوش مزہ بے مزہ، جو ہوتا ہے اس کو پکڑ کے چیک کیے بغیر نکل جاتے ہو تم، اور دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی گوشت میں کیا تاثیر ہے. بعض جانوروں کے گوشت میں بری تاثیر ہے، بعض جانوروں کے گوشت میں اچھی تاثیر ہے. خوب تم مثلاً خوش مزہ جانور بھی کھا جاتے ہو، بدمزہ بھی کھا جاتے ہو، گیدڑ بھی کھا جاتے ہو، فلاں بھی کھا جاتے ہو، تم بھیڑیا بھی پکڑ کے کھا جاتے ہو، یہ اس خوراک کا اثر ہے. اگر تم وہ خوراک چھوڑ دو تو تمہاری شخصیت بدل سکتی ہے، ایک بہت ہی مہذب شخصیت، باوقار شخصیت تمہاری بن سکتی ہے. تو بکری نے، شیر نے پوچھا کہ کیا غذا، مثلا اس نے یہ بھی مان لیا کہ اس غذا کی ہی وجہ سے ہے سب کچھ، کیا غذا کھاؤں؟ بکری نے تجویز کیا اس کے لیے کہ دیکھو خدا نے بہت اچھی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں. اس نے اشارہ کیا کہ مثلا یہ پتے ہیں درختوں کے، گھاس ہے یہ اور سبزہ ہے، اس کے اندر مختلف وٹامن ہوتے ہیں، جیسے آج کل کی زبان بولیں مختلف وٹامن ہوتے ہیں، اس کی شخصیت کا اثر ہوتا ہے. آپ ویجیٹیرین بن جاؤ، آپ زیادہ مثلا شخصیت آپ کی اچھی بن جائے گی. اس نے خود بتایا کہ دیکھو میں جو ابھی حکیمانہ باتیں کر رہی ہوں تو یہ پتے کھانے کی وجہ سے، اور یہ خوراک کا سارا نتیجہ ہے. بار کے شیخ اس کو، شیر کو شیشے میں اتار کے اس نے لگا دیا گھاس کھانے پر. ظاہر ہے پہلے دن جو اس نے کھایا کھانسا بہت سخت، گھاس شیر کے الگ سے اترتا نہیں تھا، کھانسی ہوئی اس کو، مثلا استفراغ ہوا، جو کچھ ہوا. بار کے اس نے، حکیم نے جو کہہ دیا تو اس نے شروع کر دیا کھانا، ٹھونسا اس نے اپنے اوپر گھاس کو، پتے کھانا شروع کیا. پہلے دنوں میں مشکل تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کو لذت آنا شروع ہو گئی. کھائے اس نے یہ گھاس بھوس کھانا شروع کیا، پتے اور سبزہ کھانا شروع کیا. دو تین مہینے گزرے تو بکری نے سارے جانوروں کو جمع کیا، وہ جو ڈرتے تھے، جو مشکل کا حل ڈھونڈتے تھے. تو بکری نے کہا کہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ شیر آئے گا آپ کے سامنے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سارے جانور جمع ہوئے تو بکری لائی شیر کو کہ او اب تقریر کرو آ کر، تو شیر نے چنگاڑنے کے بجائے من منانا شروع کر دیا بکری کی طرف، میں شروع کر دی اس نے. تو سب نے حیرت کے ساتھ شیر کو نہیں بکری کو دیکھا کہ اس نے کیا کیا اس شیر کے ساتھ، کیا کیا اس نے کہ یہ چنگاڑنے والا من منانا شروع کر دیا اس نے. پھر اس نے کہا جانوروں سے کہ شیر کے مثلا ناشتے کا یا کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا لو. انہوں نے کہا کہ کھانا تو یہ ہم ہی میں سے کسی کو کھائے گا، کرنا اس کے لیے سبزہ لو، گھاس لو. گھاس لائے، وہ کھانا اس نے شروع کر دیا. خوب یہ ایک تمثیل ہے، قصہ ہے ایک، اور قصہ مولانا روم کے بقول کے، اے برادر قصے ہمچو پیمانہ است. قصہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس پیمانے کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ مہم ہوتی ہے. قصہ پیمانہ ہے، پیمانے کو چھوڑ دیں آپ، پیمانے کے اندر جو کچھ ہے وہ لے آپ. یعنی کتنی سادگی سے بکری کی تدبیر نے شیر سے اس کی شخصیت چھین لی، شیری چھین لی، اسے شہنشاہیت چھین لی، اسے جنگل کی بادشاہت چھین لی، چنگاڑنا چھین لیا اسے، جپٹنا چھین لیا اسے. اس شیر کو اپنی ذات سے اس نے بیگانہ کر دیا معمولی سی تلقین کے ذریعے، جس کی وجہ سے شیر شیر تھا اس نے اس کو ناشیر بنا دیا اور بکری بنا دیا اس نے اس کو. یہ واقعہ ہے، مولانا روم نے ذکر کیا، اور بہت ہی حکیمانہ اس کے اندر مطلب موجود ہے. اس پیمانے کے اندر کہنا کیا چاہتے ہیں مولانا روم؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امتوں کے ساتھ بھی، قوموں کے ساتھ بھی، سوسائٹیوں کے ساتھ، اور خصوصاً نسل جوان کے ساتھ بھی بعض لوگ یہی عمل کرتے ہیں. خصوصاً نسل جوان، نسل جوان یعنی شیر، تمثیل کے لحاظ سے دیکھیں، شیر یعنی شجاع، یعنی نڈر، یعنی بہادر، نترس. لیکن کچھ لوگ آتے ہیں اس کو تربیت کرنے، اب ممکن ہے دین کی تربیت کے نام پر کرنا چاہیں اس کی تربیت، یا کسی بھی عنوان سے اس کو سویلائز کرنا چاہتے ہیں، مثلا جوان کو تمدن سکھانا چاہتے ہیں جوان کو، اس کو آج کی دنیا کے لیے اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ بکری ہو اور بکری نے آ کر بکری والے دروس دیے ہوں اس کو آ کر، تو اس شیر سے اس کی شیری چھین لی، اس نے شجاعت اور بہادری چھین لی، جس قوم کے جوانوں سے اس طرح کے دروس خانقاہی دے کر اسے ہر چیز اس سے نکال لی جائے، مثلا وہ منمنانا، وہ جوان بھی منمنانا شروع کر دیتا ہے، بکری بنا دیتا ہے اپنے آپ کو، چونکہ گھاس کھا کھا کے بلاخر بکری بن جاتا ہے، خوراک کا واقعہ اثر ہوتا ہے، حلال حرام کا اثر ہوتا ہے۔ یہ حربے ہیں، لیکن جو مولانا روم جیسی شخصیات، انسان شناس لوگ ہیں، یہ واقعی انسان شناس لوگ ہیں، ایک طرف سے دین شناس لوگ ہیں، ایک طرف سے انسان شناس لوگ ہیں، علامہ اقبال جیسے لوگ واقعی حکیم امت ہیں، ان کو امتوں کی حکمت معلوم ہے۔ جس طرح علی علیہ السلام نے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ پیغمبر اکرم طبیب ہیں، طبیب دوار، طبیب امت ہیں، اور وہ بھی طبیب دوار، یعنی ایسا طبیب جو دوا لے کر مریضوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، حالت گردش میں ہے، مریض ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں مریض ہے، اور جیسا کوئی مریض ہے اس کو ویسی دوا دینے کے لیے گھوم رہی ہے۔ امام خمینی حکیم امت ہیں، ان بزرگوں نے درست تشخیص دی، قوموں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا اور نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے حاذق حکیموں نے تشخیص دی کہ یہ ہے تمہاری بیماری، یہ ہے بیماری کی اساس اور جڑ، اور اس طرح سے تمہیں بیمار کیا گیا ہے، اس چیز کو ترک کرنے سے تمہاری شفا ہوگی۔ فقط آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ دیکھیں اس وقت ہماری نسل جوان کے ساتھ یہی کام کیا گیا، بکری نے، مغربی بکری نے، یورپی بکری نے ہمارے شیر کو بکری بنا دیا ہے، اس نڈر کو ڈرپوک بنا دیا ہے، اس نترس کو ترسو بنا دیا ہے، اس شجاع کو بزدل بنا دیا ہے۔ حربے ہیں اس کے، ایسی خوراکیں، ایسے مناظر، ایسا کلچر جو جوان سے اس کی شخصیت چھین لیتا ہے۔ صرف مغربی تہذیب نہیں ہے، بعض دینی تربیتیں بھی یہی اثر دکھاتی ہیں، یعنی وہ بھی انسان کو بیگا کوا بنا دیتی ہیں، وہ بکری بنا دیتی ہیں جوان کو، بس جیسے کہا خانقاہی درس اخلاق، خانقاہی درس اخلاق اسی طرح کا ہوتا ہے، پھر حماسی درس اخلاق ہو، حماسی درس اخلاق۔ ایک کتاب ہے ترجمہ شدہ حضرت استاد جوادی عاملی دامت ذیل العالی کی، معلوم نہیں یہاں ملتی ہے یا نہیں ملتی، اگر ملے ضرور اس کا مطالعہ کریں، حماسہ و عرفان اس کا نام ہے، کربلا کے بارے میں ہے کہ کربلا میدان حماسہ بھی ہے، وہ کربلا میدان عرفان بھی ہے، عرفان حماسی۔ امام خمینی ایک عارف شخصیت ہیں، لیکن خانقاہی عارف نہیں ہے، حماسی عارف ہیں۔ علی عرفا کا سر سلسلہ ہے، سرخیل عرفا ہے علی، ہر سلسلہ عرفانی اپنے آپ کو امیر المومنین تک پہنچاتا ہے، لیکن امیر المومنین ایک حماسی عارف ہیں، خانقاہی عارف نہیں ہے۔ سید الشہداء حماسی عارف ہیں، عرفان سید الشہداء حماسی ہے، اسی موضوع پر یہ کتاب ہے، حماسہ و عرفان، جو فارسی جانتے ہیں وہ اصل متن فارسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ ہے، اگر ملتی ہے تو ضرور اس کا مطالعہ کریں کہ خانقاہی اخلاق سے اجتناب کریں، حماسی اخلاق، اخلاق بھی انسان کو بناتا بھی ہے گراتا بھی ہے، ایسی تربیت اخلاقی کریں کہ جان نکل جائے انسان کی۔ خوب، یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ حربے سمجھ میں آئے ہمیں، خوف کے عنصر سے کس طرح شخصیت نکال لی جاتی ہے، یا وہ خوراکیں، یا وہ غذائیں، یا وہ مواد فکری علمی، بعض فکری مواد ایسے دیے جاتے ہیں جو انسان سے حماسہ چھین لیتے ہیں، روح حماسی انسان کی مار دیتے ہیں۔ لیکن جوان نسل کے لیے مغربی تہذیب کا جو دام ہے، وہ مؤثر دام، وہ لذت کا دام ہے، اس میں جوان جلدی اترتا ہے، خصوصاً جوانی کی نفسیات اور جوانی کے تقاضوں کے ساتھ بہت سازگار دام بنایا ہے۔ شیطان بھی ایسے ہی ہے، شیطان بھی جب اپنا جال پھینکتا ہے تو جوان کے سامنے جو جال پھینکتا ہے وہ نہیں ہے جو دوسروں کے سامنے، بوڑھوں کے سامنے یا کسی اور طبقے کے سامنے پھینکتا ہے، جوان کے سامنے جو جال پھینکے گا لذت کا جال پھینکے گا وہ, اور جوان ایک دم اترتا ہے شاخ سے, فوراً اپنی شخصیت بھول جاتا ہے, اپنی اصل و اساس بھول جاتا ہے, اپنی بنیاد بھول جاتا ہے جوان, اور ایک دم اس دام کے اندر جا پڑتا ہے. ہدف کیا چیز ہے اس میں؟ ہدف اس کی شجاعت نہیں ہے, ہدف اس کا حیا ہے کہ نسل جوان کی اگر حیا ختم ہو جائے, عفت اس کی ختم ہو جائے, چونکہ عفت ایک بریک کا نام میں دوں گا, کوئی حرج نہیں ہے اس کو بریک کہنے میں, بالآخر ہر روان چیز کو روکنے کے لیے چونکہ سٹاپ آتے ہیں, بریکر آتے ہیں جگہ جگہ, تو اگر نہ روکیں تو یا کسی دیوار سے جا ٹکرائیں گے, یا کسی نالی میں جا پڑیں گے, یا کسی اور سے جا ٹکرائیں گے. گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں نہیں, سٹیئرنگ کافی نہیں ہے گاڑی چلانے کے لیے, ایکسلیٹر کافی نہیں ہوتا, جتنی ایکسلیٹر کی اہمیت ہوتی ہے اتنی ہی بریک کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ گاڑی سالم چلے اور سالم رہے ہمیشہ. جن کے بریک فیل ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کی باڈی اکثر ڈیمیج ہوتی ہے, ان کی بتیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, لائٹیں ان گاڑیوں کی ٹوٹی ہوتی ہیں, پوچھیں کیا ہوا, کہتے ہیں بریک ڈھیلی ہے اس کی, برموں کا لگتی نہیں ہے. اسی طرح جن جوانوں کے ہاں مشکلات ہیں, جن خاندانوں میں مشکلات ہیں, کچھ خاندان ہیں جن کی باڈی ڈیمیج ہے, کچھ جوان ہیں جن کی روح ڈیمیج ہے, کیوں یہ بریک ڈھیلی ہے ان کی, لگتی نہیں ہے برموں کا, جان لگنی چاہیے بریک وانی لگتی ہے ان کی. عقل کو میں کہا تھا عقل کی بات عقلانیت کی کریں گے, عقل کو عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں, عربی زبان میں عقال بریک ہی کو کہتے ہیں, نیا ترجمہ اس کا یا آج کے زمانے کے مطابق اس کو آلٹرنیٹ بیان کریں, یعنی بریک, عقل یعنی بریک. عقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے قدیم زمانے میں عرب اونٹ کی ٹانگ باندھتے تھے, کھڑا اونٹ اس کو پارکنگ میں جب لے جاتے تھے, پارک کرتے تھے اونٹ کو, تو ایک ٹانگ اس کی اٹھا کے اگلی ٹانگ اس کی دوری کر کے, دیکھا ہوگا آپ نے, اس کو باندھ دیتے تھے, تین ٹانگوں پہ کھڑا رہتا تھا وہ, یہ یعنی ہینڈ بریک اس کی کھینچ دی انہوں نے, اب ہلتا نہیں ہے چونکہ اتنا بے ڈنگا جو سا, تین ٹانگوں پہ, چار پہ مشکل سے ہلتا ہے, تین ٹانگوں پہ کیسے ہلے گا وہ. لہذا اس رسی کو عرب عقال کہتے تھے, عقال. اسی سے عقل کو یعنی انسان کی صلاحیت, ایک صلاحیت جو خدا نے ہم سب کو دی ہوئی ہے, قوت, انسان کی ایک قوت ہے جس کا نام عقل رکھا گیا ہے. کیوں اس کا نام عقل ہے؟ چونکہ وہ بھی ترمز اور بریک کا کام کرتی ہے, روکتی ہے انسان کو, اور بہت ساری جگہ ہوتی ہیں جہاں پر روکنا ہے, اس وجہ سے اس کو عقل کہتے ہیں. جن کے اندر عقل نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے عقل ان کی, خوب آپ ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کر لیں, بغیر عقل کے احمق, جس کے اندر عقل نہیں ہوتی اس کو بیوقوف اور احمق کہتے ہیں, صفی. اور صفی اور بیوقوف اتنی مضر مخلوق ہے, اتنا بد موجود ہے بیوقوف انسان, اگرچہ دینی معاشروں میں, مذہبی معاشروں میں بیوقوف آدمی اس کو کلندر سمجھتے ہیں, یہ بڑا پہنچا ہوا صوفی ہے یا عارف ہے, اور سمجھدار جا کے اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں. عقل جھکتی ہے حماقت کے سامنے جا کر. امام خمینی بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سب سے بہترین روحانی عالم اس کو سمجھتے تھے جو سب سے بیوقوف عالم ہوتا تھا, یعنی احمق ترین شخص کو سمجھتے تھے یہ بہت ہی متقی ترین عالم ہے, یہ اس کے ہاتھ بھی چومتے تھے, پاؤں بھی چومتے تھے. لیکن جو عالم تھوڑا بہت سمجھتا تھا, جس کو ایڈریس سمجھ آتا تھا, اس کو کہتے تھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, چونکہ اس کو ایڈریس معلوم ہے. وہ کس کے پیچھے نماز پڑھے, وہ کہتے تھے ایسے روحانی کے پیچھے نماز پڑھو کہ سو دفعہ بھی ایک جگہ جائے لیکن پھر بھی ایڈریس نہ معلوم ہو اس کو, پھر بھی پوچھے کسی سے کہ وہاں کیسے جانا ہے. وہ کہتے تھے دال میں کچھ کالا ہے, یہ تو سمجھتا ہے ساری باتیں. جس کو بتانا پڑے کہ ابھی موسم گرما ہے یا موسم سرما ہے, یہ سب سے بڑا متقی ہوتا تھا. جس کو موسم کا بھی اندازہ نہ ہو, خب جس کو موسم کا نہیں اندازہ ہو اس کو, بعض کہتے ہیں نا کہ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ملکوت کی خبریں دیتے ہیں, عالم برزخ کے قصے بتاتے ہیں, سامنے پڑی ہوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی, سامنے پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی, اپنے دائیں بائیں انہیں خبر نہیں ہے, اس وقت ملکوت کیسے ان کو نظر آتا ہے؟ جس کو ملک نظر نہیں آتا ملکوت نظر نہیں آتا, جس کو ناسوت نظر نہیں آتا اس کو عالم بالا نظر نہیں آتا. وہ پہلے اس عالم کے حقائق کو سمجھو, پھر وہ عالم آپ کو سمجھ میں آئے گا. بصیرت خدا نے دی ہے, اس عالم کو بھی سمجھنا ہے اسے. عقل حماقت سب سے بڑی بری ترین چیز حماقت ہے, سب سے بری صفت حماقت ہے. بلکہ کہا گیا کہ اصل فقیر وہ ہے جس کی عقل نہیں ہے, نہ کہ اصل فقیر وہ ہے جس کے اندر, جس کے پاس پیسہ نہ ہو. پیسہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی فقیر ہے, لیکن سب سے بڑا انسانی فقر جس کے اندر عقل نہیں ہے اور عقل سے کام نہیں لیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ہی باوقار نبی ہیں عیسیٰ, تاریخ عیسیٰ پڑھیں, سیرت حضرت عیسیٰ بہت ہی باوقار نبی ہیں. تو ایک دن یہی باوقار نبی جوتے بغل میں لیے ہوئے اور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے. میں سنیا آپ اپنے محلے کی مثال دیں, آپ کے کوئی مردار کی طرف عیسیٰ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, لوگوں نے دیکھا یہ نبی جو کبھی انہوں نے فالتو حرکت نہیں کی, بہت ہی باوقار, آپ آج اس طرح سے دوڑے جا رہے ہیں. ایک آدمی پیچھے دوڑا کہ ہوا کیا؟ تو اس نے پوچھا اے نبی خدا کیا ہوا, کیا مشکل ہے؟ کہا چھوڑو مجھے جانے دو آپ جو اپنے کام سے. اس نے اصرار کیا کہ آخر بتائیں تو صحیح مشکل کیا ہے. کہا مشکل یہ ہے کہ پیچھے ایک بیوقوف مجھ سے کچھ بات پوچھنے آ رہا ہے, اس سے بھاگ رہا ہوں میں, بیوقوف سے بھاگ رہا ہوں میں, احمق سے. پناہ مانگتے ہیں انبیاء بھی احمقوں سے, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے مجذوب شخصیتیں اور جن کا ملکوت میں وہ ہوتا ہے. انبیاء ان سے پناہ مانگتے ہیں, پناہ مانگو یہ ایسے لوگوں سے. بلکہ مناجات حضرت عیسیٰ میں بھی ہے یہ شامل ہے کہ خدایا میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں, میں مبروس کو شفا دے سکتا ہوں, میں جزامی کو شفا دے سکتا ہوں, یہ معجزے ہیں حضرت عیسیٰ کے. وہی عیسیٰ خدا سے مناجات کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بے شک مجزوم بھیج دے, مبروس بھیج دے, لیکن بے وقوف کبھی نہ بھیجنا میری طرف, وہ میرے پاس نہیں ہے علاج اس کا, میں کیا کروں اس کا علاج, احمد کا کیا علاج کروں. عقل اسی بریک کو کہتے ہیں عقال سے. اسی طرح حیا بھی ایک حریم ہے, حیا انسان کے لیے, انسانی حیات کے لیے, انسانی اقدار کے لیے, انسانی صفات کے لیے. جیسے ہم ایک ماحول بناتے ہیں اس کے اندر, مثلا پانی ہے حوض بناتے ہیں, دیوار بناتے ہیں, اس کو آپ پختہ کرتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں تاکہ یہ پانی نہ جائے, نکلے نہ یہاں سے, روکنے کے لیے. اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر گوناگون صلاحیتیں اور صفات اور ہر چیز رکھی ہے, اور ان سب کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ارد گرد جو حفاظتی نظام خدا نے قائم کیا اس کو عفت کہتے ہیں. کہ یہ صفات, یہ اس کی خصوصیات, یہ صلاحیتیں ضائع نہ ہوں, نکلے نہیں اسے. آپ ہر قیمتی چیز محفوظ رکھتے ہیں, کسی پرس میں محفوظ رکھتے ہیں, کسی صندوق میں محفوظ رکھتے ہیں. وہی چیز جس کے اندر قیمتی گوہر کو محفوظ رکھا جاتا ہے اس کو عفت یا اس کو حیا کہتے ہیں. اور چور جب بھی کوئی قیمتی چیز لوٹنے آتا ہے اسی چیز کو پہلے تالا توڑتا ہے آ کر, کیونکہ یہ ٹوٹے گا تو اندر سے جواہر تک اس کی رسائی ہوگی. اس لیے مغربی تہذیب کا حملہ عفت پر ہے, حیا پر ہے. یہ چور ہے, واقعاً چور ہے. علامہ اقبال کے بقول کی یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. یعنی انسانیت کش, اقدار کش تہذیب, وہ چور تہذیب ہے. اس لیے کہ وہ صندوقچہ انسانی اقدار کا اس کا تالا توڑتی ہے یہ تہذیب. اگر وہ کھل جائے خدا نخواستہ کسی شخص کے اندر, تمام انسانی صفات و صلاحیات اس کی بکھر جائیں گی, بکھر جائیں گی گلی کوچوں میں. وہ گری ہوئی دیوار ہوگی جس میں لوگ رستے بناتے ہیں. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے میرے سین میں رستے بنا لیے. جس کے گھر کی خستہ دیوار گری لوگ وہاں رستے بنا لیں گے. وہ بہت ساری شخصیتیں ہیں جہاں رستے بن گئے ہیں. عفت وہ دیوار ہے, جب تک محفوظ ہے آپ کا گوہر قیمتی, جو کچھ انسانیت میں آپ نے حاصل کیا وہ محفوظ ہے. لیکن عفت کی دیوار گری, لوگوں نے رستے بنا لیے آپ کی شخصیت کے اندر, آپ کی پرسنالٹی کے اندر. اور اس قدر مؤثر دوا انہوں نے, یا کہیں نسخہ انہوں نے تلاش کیا عفت توڑنے کا, حیا توڑنے کا, سیکنڈ بھی نہیں لگتے اس میں, نہ کہ دن لگتے ہیں یا مہینے لگتے ہیں یا سال لگتے ہیں, دن بھی نہیں لگتے, منٹ بھی نہیں لگتے, لمحوں میں, بلکہ لمحے کے ایک صدم حصے میں یہ عفت کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے, حیا کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے. جب ٹوٹ جائے اب یہ انسان بے در و دیوار, انسان بے در و دیوار شخصیت, میں یوں کہوں گا بے حیا انسان. اب یہاں کا ماحول یہ ہے, یعنی ہمارا شرقی ماحول اور بالخصوص دینی ماحول, مذہبی ماحول, وہ یہ کہ ہم عفت و حیا کو فقط خواتین کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ زنانہ صفت ہے. نہ, عفت و حیا انسانی صفت ہے. مرد عفیف و زن عفیف, کچھ چیزیں غلط تقسیم کی ہوئی ہیں ہم نے. چند روز قبل بھی بعض دوستوں سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ بار بار جو کہتے تھے کہ پردے کے بارے میں, پردہ, خواتین کی بے پردگی یا فلاں, میں نے کہا کہ آپ جو یہ اہمیت جاہلیہ ہے, یہ وہ غیرت دینی غیرت نہیں ہے, قبائلی غیرت ہے, قبیلے کی غیرت ہے. قبائلی غیرت اور ہے, انسانی غیرت اور ہے. قبائلی غیرت کیا ہوتی ہے کہ میرے قبیلے کی خاتون کو کسی اور قبیلے کا کوئی مرد نہ دیکھے, لیکن میرے قبیلے کے مرد کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے قبیلے کا مرد جہاں بھی جائے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, میرے قبیلے کی خاتون کہیں نہ جائے. یہ قبائلی غیرت ہے, انسانی غیرت نہیں ہے. یہ جاہلیت کی غیرت ہے. اگر انسانی غیرت ہو اور دینی غیرت ہو, الہی غیرت ہو, تو جتنی آپ کو خاتون پہ غیرت آتی ہے اتنی مرد پہ بھی غیرت آنی چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قبیلے کا ایک مرد کسی اور قبیلے میں جاتا ہے, اس کو بھی لے کے, اس کو بھی پکڑ کے, اس کو بھی سزا دو. آپ یوں تو نہیں کہ فقط لیڈیز, فقط خواتین کے لیے حیا و عفت ہے, مرد کے لیے بھی حیا و عفت ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ خواتین کی عفت کی دیوار مضبوط تر ہے مرد کی عفت کی دیوار سے, جو جلدی گر جاتی ہے. مرد جلدی بے حیا ہو جاتا ہے عورت کی نسبت, اور مرد جب بے حیا ہو جاتا ہے پھر خواتین, چونکہ دو دیواریں ہیں نا, پہلی عفت کی دیوار مرد کی بنی ہوئی ہے, اس کے پیچھے عورت کی عفت کی دیوار بنی ہوئی ہے. جب پہلی دیوار گرتی ہے, دوسری دیوار بلا دفاع ہو جاتی ہے, غیر محفوظ ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں عورتیں بے عفت ہوں گی, یقین جان لے کہ اس کے مرد بے حیا ہیں, اس وجہ سے عورتیں بے عفت ہیں. چارہ ڈھونڈے آپ, سرسری سطحی کام نہ کریں. اگر بے پردہ خواتین کو آپ چادریں اڑا دیں, لیکن اس معاشرے کے مردوں کو عفیف نہ بنائیں آپ, یہ چادریں اڑانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. مرد حیا ہو, مرد میں غیرت پیدا ہو, چونکہ پہلی دیوار عفت کی مرد ہے, دوسری دیوار عورت ہے. پہلا حملہ مرد پہ ہوگا, دوسرا حملہ خاتون پہ ہوگا. اور عورتوں کی عفت کی دیوار مضبوط تر ہے, یہ تجربہ بھی یہی کہتا ہے, مطالعہ یہی کہتا ہے, تعلیمات یہی کہتی ہیں کہ ان کی مضبوط دیوار ہے, بہت دیر سے گرتی ہے. عورت کے اندر بھی عفتی دیر سے آتی ہے, مرد کے اندر بہت جلدی آ جاتی ہے. اس وجہ سے ہم نے اصل مرد کو حیا کے اس سے زمرے سے ہی نکالا ہوا ہے کہ مرد با حیا ہو بے حیا ہو, اصل سمجھتے ہیں مردانہ صفت نہیں ہے یہ. یا یوں کہیں گے, اس وجہ سے نہیں کہتے کہ مرد کب کی اپنی عفت لٹا چکا ہے اور خواتین نے بچائی ہوئی ہے. اب جب خواتین کی عفت کا مسئلہ آتا ہے تو نظر آتی ہے, محسوس ہوتا ہے کہ وہ خواتین ایسے کر رہی ہیں, مرد پہ کیوں تعجب نہیں ہوتا, وہ تو کب کی گنوا چکے ہیں اپنی عزت عفت. بنیاد سے پکڑیں, جڑ سے پکڑیں. خب آپ دیکھیں دینی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں, اور وہ انسان جو معاشرے کو دقت سے دیکھتا ہے اور ہمدردی کے ساتھ اور مصلحانہ دید سے دیکھتا ہے, اس کی بھی نگاہ یہی ہے. آپ نے وہ شعر سنا ہوا ہے اکبر الہ آبادی کا, یعنی ایک ناقد شاعر ہے, خوب شاعر ہے, جس کو معاشرتی خوبیوں کی خوب نشاندہی کی ہوئی ہے اس نے. واقعی ایک بابصیرت شاعر ہے اکبر الہ آبادی, تنزیہ کلام ان کے, جہاں جہاں بھی دیکھا کہ یہ معاشرتی کوئی برائی ہے وہیں پر آ کر انہوں نے اپنی فن سے, ہنر سے, شاعری سے فائدہ اٹھایا اور نشاندہی کی. مکھی پہ مکھی نہیں ماری شاعری, مکھی پہ مکھی مارنے کو شاعری نہیں کہتے. یہ ٹانگا آیا, رکشہ گیا, موٹر سائیکل آیا, وائے وائے وائے, یہ تو شاعری نہیں ہے. شاعری ایسی ہو جس کے اندر شعور ہو, شاعر کے اندر شعور ہو. شاعر اس کو کہتے ہیں جس کے اندر احساس ہو, حس ہو, یعنی شاعر اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں محسوس کر لے جو عام آدمی محسوس نہیں کرتا, اس کو شاعر کہتے ہیں. شاعر کا کام احساس ہے. اقبال اس وجہ سے شاعر ہے کہ وہ چیزیں اقبال نے محسوس کی جو عام آدمی کو محسوس نہیں ہوتی. باحس شاعر ہے, احساس کا شاعر ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. یعنی چند بیبیاں جو خیابان میں, روڈ پر, گلی میں بے پردہ جو نظر آئیں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا, کہ آپ کا تو پردہ تھا, حجاب تھا, وہ کہاں گیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. جب تک مرد کی عقل پہ پردہ نہ پڑے, ذرا عورت کا جو اترا ہے پردہ کہیں تو پڑا ہے نہ جا کر. ہر بے پردہ خاتون کا پردہ کہیں ہے. اب آپ نہ یہ سمجھے گھر میں کلی سے لٹکا ہوا ہے, نہ کلی سے نہیں لٹکا ہوا, یہ مرد کی عقل پر, شوہر کی عقل پہ پڑا ہوا ہے, باپ کی عقل پہ پڑا ہوا ہے, بھائی کی عقل پہ پڑا ہوا ہے, اس خاندان کے مردوں کی عقل پہ ڈال کر خود باہر آ گئی ہے بے پردہ ہو کر. یہ پردہ اترتا ہے تو کہیں تو پڑتا ہے نا. اس وجہ سے جوان نسل کو پھانسنے کے طریقے جو بنائے شیطانی مغربی تہذیب نے, اس کی عفت و حیا پہ حملہ کیا جا کر عفت اس کی لوٹی. ظاہر پہلے مرد کی, پھر جب مرد کی عفت بھی, بے حیا مرد مشکل نہیں ہے اس کے لیے, اس کی ناموس, اس کو اصل ناموس کا احساس نہیں ہے بے حیا کا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک وحی نازل کی حضرت موسیٰ پر, طرائف الحکم میں یہ حدیث معصوم علیہ السلام سے منقول ہے, فرمایا کہ یا موسیٰ الغیور لا یزنی قطو, غیرت مند کبھی بے عفتی کے قریب نہیں جاتا, یعنی غیرت مند زانی نہیں ہو سکتا. جس کے اندر غیرت موجود ہو ہرگز ممکن نہیں ہے, غیور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا کسی کی طرف, غیرت اگر اس کے اندر ہو. لا یزنی قطو, وہ نہیں زانی ہو سکتا. لیکن پہلا حملہ اس کی غیرت پہ ہو, پہلا حملہ اس کی عفت پہ ہو, حیا پہ ہو, یہ دیوار گرے گی, خوب غیرت بھی گر گئی, ہر چیز گر گئی. اقبال کے بقول کے عزت ہے محمل کی قائم, اے کیس حجاب محمل سے. عزت محبت, معاف کرنا, عزت ہے محبت کی قائم, اے قیس حجاب محمل سے. قیس کوئی معروف مجنو, وہ بھی ایک قصہ ہے, پیمانہ ہے, اس میں بھی آپ پیمانے پہ زیادہ غور نہ کریں, اس پیمانے کے اندر اس مطلب پہ زیادہ غور کریں. مجنو مجنو کی ایک ناموس ہے, اس کا نام ہے لیلا. ناموس سے مجنو ہے لیلا. خوب اس مجنو کو بتایا جا رہا ہے کہ مجنو ہوش سے رہنا, دیکھنا کہ یہ محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. شہوتوں میں اور محبتوں میں فرق ہوتا ہے, شہوتیں اور ہیں محبتیں اور ہیں. اگر محبت ہے تو پھر محبت کی عزت بھی ہوتی ہے. محبت بلا عزت تو محبت نہیں ہے, رسوائی ہے. محبت کی عزت ہے. خوب اس مجنو کو, اس قیس کو متوجہ کیا جائے, اگر تو نے محبت کی ہے تو پھر اب عزت کا بھی خیال رکھنا, رسوا نہ کرنا محبت کو. عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے, یعنی محبت کی عزت محمل کے حجاب کے ذریعے سے محفوظ ہے. محمل اور محمل کا حجاب, محمل تو سمجھتے ہیں قدیم زمانے میں کجاوا جس کو کہتے تھے, اونٹ کے اوپر ایک بناتے تھے کجاوا نما ایک چیز, اور اس کے اندر یعنی محترم شخصیات کو, خواتین کو پردے کے اندر, وہ چاروں طرف سے بند ہوتا تھا اور اس کے اندر بٹھا کے اگر کہیں منتقل کرنا ہوتا تھا تو لے کے آتے جاتے تھے. جس طرح آپ واقعہ کربلا میں بھی سنتے ہیں, محملوں میں بیبیاں سوار ہوں, محملوں میں یعنی وہ محمل ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اندر, لیکن چاروں طرف سے پردہ اس میں آویزاں ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ اندر کون ہے, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, اصل یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کون ہے. اس کو محمل کہتے ہیں. محمل کے گرد پردہ ہوتا ہے. محبت کی عزت ہے. اب ذرا ساتھ ساتھ ذہنی طور پر ساتھ رہیں آپ. محبت, محبت کی عزت, عزت کی حفاظت. محبت کی عزت کی حفاظت کس چیز سے ہے؟ حجاب محمل سے. صرف محمل کافی نہیں ہے بلکہ اس محمل کا حجاب بھی ہو. خوب اب قیس کی معموریت کیا ہے, مجنو کی معموریت کیا اپنی ناموس کی نسبت؟ لیلا ناموس مجنو ہے, اس کی عزت ہے. مجنو کی بھی عزت یہ ہے کہ یہ محفوظ رہے. کیسے محفوظ رہے گی؟ حجاب محمل سے. محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. توجہ فرمائی. عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. خیال رکھنا کہ کس چیز کو بچانا ہے تجھے, کس چیز پہ حملہ ہوگا. خوب اگر چور آتا ہے, ڈاکو آتا ہے, رہزن آتا ہے, کہاں حملہ کرے گا؟ اے قیس مجنو کہاں حملہ کرے گا؟ وہ مجنو یعنی سب مرد, قیس یعنی سب مرد. ناموس ہے آپ کی, اس ناموس پہ اگر حملہ ہوا کہاں حملہ ہوگا؟ پہلا حملہ حجاب محمل پہ ہوگا, پہلا حملہ حجاب پر ہوگا, محمل کے حجاب پر ہوگا. محمل کا حجاب ٹوٹے گا, عزت ختم ہو جائے گی. جب عزت ختم ہو جائے گی, غیرت ختم ہو جائے گی. جب غیرت بھی چلی جائے گی, حجاب بھی چلا گیا, محمل بھی چلا گیا, لیلا بھی چلی جائے گی. عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی, سب کچھ کھو بیٹھا. اس شعر کو اس تناظر میں اب اقبال بھی, یہ وہ پیمانہ ہے, میں نے کہا وہ قصہ پیمانہ ہے, اس پیمانے میں, اس آئینے میں دیکھیں اپنی سوسائٹی کو. اس یہ سوسائٹی بھی, اس کو بھی ایک محمل چاہیے. تقدس اس سوسائٹی کا محمل سے برقرار ہے, اس محمل کا تقدس اس کے حجاب سے برقرار ہے. رہزن آئے گا, اسی حجاب پہ آ کر حملہ کرے گا. اب اگر اس محمل کا حجاب ٹوٹ گیا, عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی, ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے گی. اب کافی افسوس ملتے رہو, دعائیں کرتے رہو, آرزوئیں کرتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا, چونکہ جو چیز بچانی تھی وہ نہیں بچائی. یعنی لیلا بچانی ہے تو حجاب محمل بچاؤ, ناموس بچانی ہے حجاب محمل بچاؤ, دین بچانا ہے حجاب محمل بچاؤ, دینی مراکز بچانے ہیں حجاب محمل بچاؤ, آزاداری بچانی ہے حجاب محمل بچاؤ, گھر اپنا خاندان بچانا ہے, حجاب محمل بچاؤ. رہزن نے درست آ کر حجاب محمل پہ حملہ کیا ہے. حجاب محمل عفت و حیا, وہ محمل جس میں ناموس محفوظ ہے وہ عفت و حیا ہے. یہ فحاشی, یہ اریانی, یہ فلمیں کس قدر بے شرمانہ و انسانیت سوز کام, وہ بھی خاندانوں کے اندر اس کو, اور کس قدر نادان ہیں مرد اور کس قدر غافل ہیں مرد جنہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ بے عفتی کی تار لے آئے اور سامنے اپنی بیٹی, اپنی بیوی, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی اولاد, اپنی ناموس سب کو لا کے بٹھا دیا. یہ کس چیز کو سوراخ کر کے یہ تار گئی ہے؟ وہ اس سوسائٹی میں جس کے اندر حیا ٹوٹ جائے. بس ایک عرض کیا تھا کہ خوف دلا کر گلے میں توک ڈال لو, توک ڈال کے اس کو گلی گلی بندر کی طرح گھماؤ, جیسا ابھی ہمارے حکمران ایسے ہیں. ان کو ڈرایا گیا خوب اور ڈرا کر ان کے گلے میں توک ڈالا گیا, توک ڈال کے ابھی گھوم رہے ہیں جدھر وہ کہتے ہیں ادھر جاتے ہیں بندر کی طرح. زمام کسی کے ہاتھ میں. یہ حکمرانوں کے ساتھ ہوا, خوف امت کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ. کیا کہا؟ ان کی حیا ختم کرو. ہر ایک کے لیے الگ نسخہ بنایا, ان کی حیا ختم کرو. جب حیا ختم ہوگی جوان میں غیرت ختم ہوگی, عزت ختم ہوگی, یہ جوان اب مسخر ہے عیناً ایک ہیروئنچی کی طرح, نشئی. نشئی جب نشے میں ہوتا ہے, جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے, وہ پہلے مفت دیتے ہیں. میں نے کہا بھی کہ ایران کی سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے پہلے چائنا میں یہ ہو چکا ہے, ابھی روس میں بھی ہو رہا ہے. یہ کوئی یعنی کہ آج کا نسخہ ہے, یہ بہت پرانا اور آزمودہ اور بڑا مؤثر نسخہ ہے. کسی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے اس میں نشہ عام کر دیں آپ, ہیروئن کا نشہ, چرس کا نشہ, بھنگ کا نشہ, یا ماریجوانا کا نشہ, یا جو بھی وسیلے ہیں ظاہری بنے ہوئے, یا شراب کا نشہ. شراب پھیلاؤ, مفت میں پلاؤ ان کو آغاز میں. جب خوگر ہو جائیں گے پھر یہ خریدنے کے لیے سب کچھ کریں گے, ہر چیز بیچیں گے, ہر چیز فروخت کریں گے, گھر فروخت کریں گے, اپنی عزت و ناموس فروخت کریں گے. یعنی شرابی در حقیقت ایک ایسا اسیر بندر ہے, اس کے گلے میں نشے کا توک ہے اور اس نشے کی زمام اور لگام کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے. اس کو جب خمار چڑھے گا یہ مانگے گا, نشہ مانگے گا, اور اب جائے گا کدھر, جدھر وہ چاہے گا اس کو وہاں جانا ہے آپ نے. چائنا میں نشے کی سزا پر سزائے موت تھی, جس طرح چائنا نے بچائی اپنی سوسائٹی, وہی چائنا جو آج اقتصادی لحاظ سے پوری دنیا پہ غالب آ گیا ہے. سفر دیکھیں اس قوم نے کیسے کیا, اور اس کے لیڈرشپ نے, اس کے رہنماؤں نے, راہبروں نے, اور اس کے سنجیدہ لوگوں نے. مجھے کسی اور بزرگ نے بات بتائی کہ ماؤ نے طبیبوں کو بلایا اور کہا کہ تندرست قوم بنانے کا کیا نسخہ ہے, تندرست قوم. انہوں نے کہا کہ ہمیں فرصت دو, دو تین مہینے انہوں نے مطالعہ کیا, کام کیا, اور اس کے بعد کئی بلین ڈالر کا ایک بنا کے منصوبہ, کہا کہ ایک تندرست قوم کے لیے یہ. اس نے کہا کہ اتنے بلین ڈالر میں کہاں سے لوں گا, اتنے ہیں کہاں ہمارے پاس. کہا تم ایسا لو کہ جس میں کوئی خرچہ نہ ہو, بغیر خرچے کے ایک تندرست توانا قوم. کہا کہ ان بزرگوں کے بقول کہ انہوں نے, ڈاکٹروں نے آ کر بتایا کہ فری مفت نسخہ یہ ہے, لیکن اس کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی نہیں, راہبر کی ضرورت ہے تندرست قوم کے لیے. ڈاکٹر اگر قوم کو تندرست کریں گے پیسہ لگے گا, لیکن راہبر اگر قوم کو تندرست کرنا چاہے پیسہ نہیں لگے گا, مفت نہیں ہو جائے گا, لیکن راہبر کرے گا وہ کام. کیا کام ہے؟ ایک ورزش کرے اور ایک پانی ابال کے پیئے. اس نے کہا یہ مسئلہ نہیں, یہ میں کروا سکتا ہوں. اس نے آ کے قوم کو خطاب کیا کہ ہر چائنی وہ ورزش بھی کرے اور پانی ابال کے پیئے. وہ ابھی بھی سروے بھی یہی کہتا ہے کہ تندرست ترین قوم یہی ہے. جس میں کم از کم بیماریاں ہیں. یہ ڈاکٹروں نے نہیں کیا, ڈاکٹروں کے کہنے پہ کوئی پانی ابال کے نہیں پیتا, راہبر کے کہنے پہ ابال. اس نے کہا یہ ڈیوٹی ہے آپ کی, یہ کام کرو. تو خود بھی اس نے کیا, سب کے سامنے پانی ابلا ہوا پیا, اس کے بعد سب کو ابلا ہوا پانی پینا ہے اگر بچانا ہے اپنے آپ کو. یہ ایک کام کیا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا, چونکہ پتا تھا کہ دشمن کس راہ سے وارد ہوا ہے, داخل ہوا ہے. یورپ نے بے تحاشا پیسہ لگا کر چائنا کے اندر فری میں منشیات تقسیم کرنے کا جو منصوبہ بنایا, اور سستے داموں, تاکہ ہر چائنی نشے ہی ہو جائے اور نشے میں دودھ پھر جو کرنا ہے ہم اسے کریں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر راہبر میدان میں اترا اور آ کر قوانین بھی بنائے, امت کو بھی سمجھایا کہ یہ کام نہیں کرنا, اس طرف اس وادی میں نہیں جانا, اور اگر گئے سزائے موت ہے. کہا کہ حق ہے, جو بھی نشہ کرے ایک سوٹا لگائے گولی مار دو اس کو. اب یہی ہوا, آج چائنا سالم معاشرہ ہے. پھر کوششیں کر رہے ہیں, ایران میں بھی اگر وہ چاہتے ہیں نجات دیں, قوانین سخت بنائے ہیں لیکن پھر پریشر کی وجہ سے نرم کر دیتے ہیں, ان پہ عمل نہیں ہوتا. وہاں 500 گرام پہ البتہ سزائے موت ہے, چائنا میں 500 گرام پہ نہیں تھی, ایک سوٹے پھر سزائے موت. سونگ منہ اس کا, اگر بو آتی ہے وہیں شوٹ کر دو اس کو. چونکہ یہ جرسوما ہے, یہ فساد مچائے گا, تباہ کرے گا یہ معاشرے کو. اس کا علاج گولی ہے. اگر پیٹ میں کیڑے ماریں جسم سالم رہتا ہے, معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والے کیڑے اگر ختم ہو جائیں معاشرہ سالم رہتا ہے. کیڑوں پہ چھڑکاؤ کریں اگر معاشرہ سالم ہوتا ہے. معاشرہ سالم کرنے کے لیے ضروری تھا, انہوں نے کیا یہ کام. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, چارہ نہیں ہے اس کے بغیر. البتہ ہمارا اپنا دینی نظام موجود ہے, اب چائنا سے ضروری نہیں ہم لے نظام اپنا. چائنا کا اصلاحی نظام شاید نہ چلے ہمارے معاشرے میں, بلکہ نہیں لینا چاہیے, ہمیں اسلام سے لینا چاہیے. اسلام نے نظام بنایا ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور ایک یہ کہ عفت, ایک نشہ, چونکہ نشے ہی آپ کے ہاتھ میں ہے, نشے ہی آپ کے کنٹرول میں ہے. کسی انسان کو مسخر کرنا چاہتے ہیں, جوان کو ڈرائیں گے نہ ڈٹ جائے گا آپ کے مقابلے میں, اتنا جلدی ڈرتا نہیں ہے جوان. دھمکی دیں گے نہ, آپ اس کو فری میں نشے میں لگا دیں, فری شراب پلائیں, چوتھے دن وہ آپ کا غلام ہے, آپ کے جوتے بھی آگے صاف کرے گا, چاٹے گا پاؤں آپ کے جب خمار چڑھے گا اس کو. ایک امت کو ہاتھ میں لینے کا یہ طریقہ ہے. یہ مغربی تہذیب کا ہتھیار تھا جو اس نے استعمال کیا, اور بہت مؤثر. سونیا گاندھی کی ایک تقریر تھی بہت پہلے, کہ جب پاکستان اور انڈیا کی بہت ٹینشن ہو گئی تھی آپس میں, تو حملے کی ادھر تیاریاں ہو رہی تھیں اور سب کہتے تھے حملہ کرو. اس نے کہا کہ حملے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان پر حملے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستانی معاشرہ کب کا ہم نے مسخر کر لیا ہے. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ خاتون. اسے پوچھا جب لوگوں نے کیسے مسخر کر لیا, کہا کہ آپ جاؤ پاکستانیوں کے گھر میں جا کے دیکھو, کوئی پی ٹی وی دیکھتا ہوا نظر آیا تو مجھے بتانا تھا. سب انڈین چینل دیکھ رہے ہوں گے, سب سٹار پلس دیکھ رہے ہوں گے. کہا کیوں حملہ کرتے ہو, کیوں اپنی گولیاں ضائع کرتے ہو, جب ہم نے اپنی فلموں کے ذریعے, اپنے ڈانس کے ذریعے, اپنے رقص کے ذریعے اس معاشرے کو کنٹرول کر لیا ہے. کہا اتنے تو مضبوط نہیں ہے پاکستانی, آپ کیا سمجھتے ہو پاکستانیوں کو کہ گولی سے یہ ختم ہوتے ہیں. نہ, گولی تو اس دشمن پہ چلو جو بہت مضبوط ہے, یہ تو اتنے ڈھیلے ہیں ایک فلم سے ڈھیر ہو جاتے ہیں, یہ ایک ٹی وی چینل سے جو کام ہوتا ہے, ہم کیوں اتنی بڑی فوج اس کے پیچھے ڈالیں. ہم بے عفت فوجی ہوں, بے عفت ہوں, مثلا فوج جن کو یہ عادت پڑ گئی ہو فحاشی اور اریانی کی, وہ فوج کیا کرے گی. امریکی ایسی فوج ہے, جب کویت میں لڑنے کے لیے آئے تو کویتیوں کو انہوں نے بل بنا کے دیا. اب ذرا معذرت کے ساتھ, یہاں اگرچہ خواتین ہیں لیکن یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ کویتیوں کو امریکیوں نے بل بنا کے دیا کہ ہماری فوج کی جو ضروریات ہیں پوری کرو. جیسے یہاں ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بلاتے ہیں مہمان, کوئی انجمن, تو پھر وہ اپنا بل دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے. خوب انہوں نے بل دیا بنا کر کہ یہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے. اس میں اربوں ڈالر کروڑوں ڈالر کے بل تھے روزانہ کی ضروریات جو انہوں نے لکھی ان فوجیوں کی. اس میں ایک چیز جو انہوں اس بل میں تھی رسمن موجود ہے, ان کی میڈیا میں یہ بات آئی ہے, ایک بل میں جو انہوں نے چیز لکھی وہ یہ تھی کہ ان فوجیوں کو عورتیں چاہیے لڑنے کے لیے, اور یہ فراہم کیا انہوں نے سعودی عرب نے اور کویت نے. یہ فوج جو اس بیماری میں مبتلا ہو جائے, انڈیا نے کر دیا ہمارے ساتھ یہ کام, عفت و حیا ہماری چھین لیا اس نے. لہذا پہلا ہدف مرد ہیں, مرد کی عفت ختم ہوتی ہے پھر باری آتی ہے آگے دوسرے گھر کے اندر حویلی کے اندر. یہ قدر ہے, حیا قدر ہے, اور اس قدر پہ حملہ کیا انہوں نے, اقدار لوٹی ہماری. اب آتے ہیں احیاء اقدار کی طرف. وہ احیاء اقدار وہ بھی جوان کرے, اقدار زندہ کرنا یعنی عفیف معاشرہ بنانا, با عفت و حیا معاشرہ بنانا. اس پہ اب آئیں کہ وہ کیا طریقہ ہے ہم با عفت کیسے بنائیں اپنے آپ کو. چند سادہ سادہ تذکرات دینے سے معاشرہ اصلاح نہیں ہوتا جب تک عفت و حیا نہیں آئے گی جوانوں میں اور جوانوں کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر خاندانوں کے اندر. ظاہر وقت تمام ہے اور بھلے سوالات کا وقفہ, جب تک آپ کو سوال نہیں پوچھتے میں ادھر سے پڑھتا ہوں سوالات کے لیے. البتہ سوال سارے محفوظ ہیں, انشاءاللہ آخری دن صرف سوالات کے جواب ہوں گے جتنے بھی سوالات ہوئے ہیں انشاءاللہ. بعض موضوع سے مربوط نہیں ہے, اگر آخری دن فرصت ہوئی جو موضوع سے ہٹ کر جو سوال ہیں ان کے جوابات میں دوں گا, یہ بھی انہی میں سے ایک تھا. یہ سوال ایک ہوا, اس کا جواب میں نے آج دے دیا ہے آپ کو. جو علماء یا مجتہدین عارف کہلاتے ہیں اور علم عرفان کے شاگرد کہلاتے ہیں وہ معاشرے یا دین کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ خوب, جو علماء و مجتہدین عرفا کہلاتے ہیں, عرفا اب زہر لقب تو ہر ایک اپنے ساتھ لگا لیتا ہے, عرفان بھی جب اس کی منفی, ایک زمانہ ایسا تھا عرفان کی منفی لہر چلی ہوئی تھی ہمارے حوزوں میں مدرسوں میں, شیعہ مذہب میں شیعہ مسلک میں. ان دنوں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اپنے آپ کو عارف کہے, اگر ہوتا بھی تھا تو بھی چھپاتا تھا, بلکہ عرفا کو سزائے موت دی جاتی تھی. بڑے بڑے عرفا ایسے گزرے ہیں, حتیٰ انقلاب اسلامی سے پہلے تک ماحول ایسے ہی تھا, کوئی شخص حاضر نہیں تھا اپنے آپ کو عارف کہلائے. اس قدر عرفان کے خلاف منفی فضا بنی ہوئی تھی. امام خمینی رضوان اللہ علیہ مدرسہ فیضیہ میں, یہ امام نے اپنے خطبات میں بہت جگہ اشارہ کیا ہے کہ مدرسہ فیضیہ, قم نام سنا ہوا ہے آپ نے, قم کے اندر بہت قدیمی اور مرکزی مدرسہ جہاں خود امام خمینی بھی رہے ہیں, اس مدرسے میں امام فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا, امام کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی شہید وہ بھی ساتھ تھے, تو امام نے وہاں پر پانی پیا, اس وقت مٹی کے وہ مٹکے رکھے ہوتے تھے, تو امام نے اسے پانی پیا, گرمیوں کا موسم تھا. بعد میں جو بعد میں بزرگ بنے مجتہدین بنے وہ اسی مدرسے میں تھے, انہوں نے آ کر وہ پیالہ وہ کاسا دھویا جس میں امام نے پانی پیا, پورا دھویا, اس کو پاک کیا جس طرح شرعی طریقہ ہوتا ہے پاک کرنے کا. تو دوسروں نے پوچھا کہ کیوں, انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس شخص نے اس میں پانی پیا, نجس ہو گیا ہے. اب کیوں نجس ہو گیا ہے؟ کہتے تھے اس لیے کہ یہ فلسفہ و عرفان پڑھتا اور پڑھاتا ہے. یہ بزرگ حکیم جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے, حکیم الہی قمشعی, فارسی ترجمہ ہے قرآن کا جن کا, بہت اچھا ترجمہ ہے. یہ قم میں اسی مدرسہ فیضیہ میں تھے, چونکہ فلسفہ و عرفان ان کا سبجیکٹ تھا, پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے, اسی مدرسہ فیضیہ سے گزرے. اوپر کے طبقے سے ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا, جانوروں کی غلاظت پھینکی گئی ان کے اوپر, اور وہ بھی کس نے پھینکی؟ طلبا نے, علماء نے پھینکی. یہ زمانہ تھا جب عرفان کے خلاف منفی موج چلی ہوئی تھی, چونکہ ظاہر پرست ظاہر بین اس طرح کرتے. خب پھر انقلاب کے بعد وہ امام کی برکت سے، امام خمینی کے وجود کی برکت سے اور انقلاب کی برکت سے یہ ختم ہوا، فلسفہ عام ہوا. اور ہمارے استاد بزرگوار جن سے توفیق ہوئی فلسفہ پڑھنے کی، وہ یہ بیان فرماتے تھے کہ خدا کا شکر کرو کہ ہم مسجد کے گراؤنڈ فلور پر بیٹھ کر فلسفہ پڑھ رہے ہیں آج. اس بات پر خدا کا شکر کرو کہ مسجد کے گراؤنڈ فلور پر ہمیں اجازت ہے فلسفہ پڑھنے کی. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم چھپ کے پڑھتے تھے اپنے زمانے میں، یعنی شہر سے باہر چلے جاتے تھے کسی پہاڑی پہ کسی باغ میں تاکہ کوئی دیکھے نہیں. اگر کوئی دیکھتا بھی تو ہم دو کتابیں رکھتے تھے، نیچے فلسفے کی اوپر دعا کی کتاب یا فقہ کی کتاب، جیسے آج کل کے جوان کرتے ہیں نا، نیچے البم اور رکھا ہوتا ہے اور اوپر کرتے ہیں نا یہ کام. باپ آ جائے تو وہ اوپر والا صفحہ کھول لیتے ہیں، جب چلا جائے تو پھر نیچے والا صفحہ، یا سائٹ کھولی ہوتی ہے انٹرنیٹ پر، انہوں نے کوئی اور پیج کھولا ہوتا ہے، جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، قدموں کی آہٹ ہوتی ہے تو فوراً کسی اور کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. خوب کہا، ہم یہ کام کرتے تھے اس وقت، دو کتابیں رکھتے تھے، اگر دیکھتے کوئی آ رہا ہے تو فقہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے یا دعا، اور جب چلا جاتا تھا پھر فلسفہ پڑھنا شروع کرتے تھے. یعنی فلسفہ ممنوع علم تھا اس وقت اور حرام قدغن تھی اس کے اوپر، عرفان پر اسی طرح. فرماتے ہیں گراؤنڈ فلور پر فلسفہ پڑھنے پہ خدا کا شکر کرو، لیکن انقلاب کی برکت سے یہ آزادی ہوئی. لیکن اس کے بعد ایک منفی سے بدتر مثبت موج شروع ہو گئی. وہ منفی بھی تھی فلسفہ عرفان کے خلاف، لیکن جو مثبت شروع ہوئی وہ اس سے بھی بدتر شروع ہوئی. کیوں؟ کہ اب عرفان کس کو کہتے ہیں؟ عرفان یا وہی خانقائی عرفان کے ایک آدمی چھوڑ چھاڑ کے اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض، اور جا کے کسی حجرے میں جا بیٹھے، تالے لگا دے، تین دروازوں کو تین تالے لگا دے، اور اس کے بعد آکسیجن بھی مشکل سے اس تک پہنچے، اتنا عارف ہو کہ آکسیجن پر بھی اپنے دروازے بند کر دے، یہ ایک عرفان شروع ہو گیا. یہ نہیں ہے عرفان، یہ روحانیت ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے خانقاہیت کی. امام خمینی خود بہت بڑے عارف، نامدار عارف، صاحب نظر عارف گزرے ہیں. وہ عرفان حماسی عرفان ہے. ایک اور عرفان کے طور پر یہ شروع ہوا کہ کرتب جو دکھائے، توجہ کریں اس نقطے پر بھی، جو عرفان، جو عارف کرتب. عارف کس کو کہتے ہیں؟ جو دیواریں دوڑائے، جو درختوں کو اشارے کرے وہ چل کے اس کے پاس آ جائیں، جو مثلا پہاڑوں کو اشارے کرے وہ پتھر اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے، اس کو نہیں کہتے عرفان. دیواریں دوڑانے کا نام نہیں ہے عرفان، پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے. یا کہتے ہیں عارف کون ہے؟ عارف وہ ہے جو لوگوں کا باطن دیکھ کے بتا دے اور حالات کی پہلے سے پیشن گوئی کرنا، یہ نہیں ہے. کرتب کو نہیں کہتے عرفان. عرفان معرفت خدا ہے، قرب خدا ہے، اور تہذیب نفس ہے. انسان اتنا اپنے آپ کو بنائے خدا کے قریب ہو، اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا مطیع خدا ہوتا ہے، اتنا پابند ہوتا ہے دستورات دینی کے. لہذا عارف حماسی ہوتا ہے، عارف شجاع ہوتا ہے. شیخ رئیس ابن سینا کا بھی یہ کہنا تھا، عارف شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اور احساس ذمہ داری کرنے والا ہوتا ہے. لہذا جو خانقاہیت ہے وہ عرفان نہیں ہے، کرتب دکھانا یہ بھی عرفان نہیں ہے. یہ آج کل ہمارے یہاں عرفان کا یہ تصور ہے کہ جی عرفان کا مطلب ہے دیواریں دوڑانا. بعض بتاتے بھی ہیں جی، ہمارے کہتے ہیں یہ عموماً سادات ایسی کرامتیں زیادہ نقل کرتے ہیں. ایک بندہ مجھے اپنے بزرگوں کی مجھے بتا رہا تھا کہ آپ کے بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہتے کہ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں دیوار پر بیٹھ کر آتے تھے، دیوار سے آتے تھے. میں نے کہا وہ شرم کرو خدا کی، وہ میرے بزرگ ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ باتیں پھیلا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں. یہ نہیں ہے عرفان. عارف عرفاء حقیقی آئمہ اطہار ہیں، آئمہ اطہار میں سے کوئی خانقاہ میں نہیں بیٹھے. عرفان حقیقی یعنی کربلا. لہذا حقیقی عرفاء اگر مراد ہے آپ کی، جس کا نمونہ امام خمینی ہے، توجہ فرمائیں، اگر عارف حقیقی دیکھنا امام خمینی ہے. یا میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، یا وقت اگرچہ آخر کو پہنچا ہوا ہے، جس طرح قرآنی آیات ہیں، یہ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کا فرمان ہے، میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن کی آیات ہیں، محکم ہے وہ متشابہ. خود قرآن نے خبر دی ہے کہ بعض آیات محکم ہیں بعض آیات متشابہ ہیں, اور قرآن ہی نے بتایا ہے کہ آپ متشابہ آیات کو محکم آیات کے ذریعے سے سمجھو, یعنی متشابہ آیات کی تفسیر محکم آیات کرتی ہے. ابھی وقت نہیں ہے میں محکم متشابہ کو واضح اور مزید واضح کروں. متشابہ یعنی جن کی مراد زیادہ واضح نہیں ہوتی, محکم وہ ہوتی ہیں جن کی مراد روشن ہے, معنی واضح ہے, ان کو محکم کے ساتھ رکھ کر سمجھو. حضرت استاد یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مثلا جن علماء بزرگان کو ہم آیت آیت اللہ کہتے ہیں, یہ بھی آیت ہے, ان آیات میں بھی محکم اور متشابہ, آیات قرآن میں بھی محکم و متشابہ ہیں اور آیت اللہ حضرات میں بھی محکم اور متشابہ ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ ہر متشابہ آیت اللہ کے پیچھے چل پڑو, آپ محکم آیت اللہ کے پیچھے چلو. اگر متشابہ آیت اللہ ملا ہے تو محکم آیت اللہ کے ساتھ رکھ کر پرکھو اس کو, اگر اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ اس کا تو پھر اس آیت اللہ کی پیروی کرو. نہیں کہ جو بھی اپنا نام آیت اللہ رکھ دے آپ بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑو. اب ہمارے زمانے میں اس صدی میں جو خدا نے ہمیں نعمت دی, محکم ترین آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, نظریے کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, عرفان کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے ایک جامع شخصیت. خب اگر ہم نے دوسروں کو دیکھنا ہے کہ عرفا کس درجے کیٹیگری کے ہیں, آپ دیکھیں کتنا امام کے اس کے راہ کے قریب ہے, خط امام کے قریب ہے, وہ عرفان حقیقی ہے. ورنہ خانقاہی عرفان نہ اصل آئمہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے خانقاہی عرفان کی, اور وہ کرتب دکھانے والا عرفان یا وہ دوسرا عرفان مثلا. لہذا خدمت کی ہے عرفا نے, بہت خدمت کی ہے, اتفاقاً عرفا نے ہی حقیقی خدمت کی ہے. امام خمینی اگر فلسفہ و عرفان نہ پڑھا ہوتا, میں نے ایک گفتگو کی ہوئی ہے بہت عرصہ پہلے کی امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں, جو کہ خود شخصیت امام سمجھنا بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. یہ کون سی شخصیت ہے, کیسی شخصیت تھی, کیسے بن گیا ایک معمول کے حوزے میں جہاں معمول کی تربیت ہوتی تھی, اس غیر معمولی انسان کیسے اس حوزے میں پل گیا بڑھ گیا, یہ بہت ضروری ہے. امام کی انقلابی شخصیت بنانے میں اور امام کو اس درجے تک پہنچانے میں فلسفہ و عرفان کا بڑا نقش ہے, بہت بڑا حصہ ہے فلسفہ و عرفان کا. میں عقلانیت کی بحث میں مزید اس نقطے کو اشارہ کروں گا کہ فلسفہ و عرفان کا بہت بڑا دخل ہے. جمال الدین افغانی, نام آشنا نام ہے آپ کے لیے جمال الدین افغانی کا, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قوم جس کے اندر فلسفہ نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی سعادت تک نہیں پہنچ سکتی, جس کے پاس فلسفی بنیادیں موجود نہ ہوں, سطحی بنیادوں سے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ بزرگوار شرق و غرب میں گیا اور جا کر, حتیٰ آپ توجہ کریں یہ مغرب کی ظاہری ترقی وہی ہے, یعنی ٹیکنالوجی, صنعتی ترقی کی بنیادیں فلسفے میں موجود ہیں. اس کو تھوڑا کھولنے کی ضرورت ہے, مجھے بھی یقین ہے کہ نہیں اس بات سے آپ کے لیے کوئی مطلب سامنے نہیں آیا ہوگا میرے اس کہنے سے, کہ صنعتی ترقی کی بنیادیں بھی فلسفے کے اندر موجود ہیں. جس معاشرے میں, جس قوم کے پاس فلسفی بنیاد نہ ہو صنعتی ترقی بھی نہیں کر سکتی. ہم دیکھا دیکھی ادھر فیکٹریاں ہیں ہم بھی فیکٹریاں لگا لیں, نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے پاس ایک مضبوط فلسفی نظام موجود نہ ہو, اجتماعی فلسفی نظام موجود نہ ہو, نہ خانقاہی فلسفی نظام. یہ اس مسلح عظیم, بہت بڑے مسلح تھے جمال الدین افغانی, اور بڑے بڑے اہم واقعات جو عالم اسلام میں ظہور پذیر ہوئے ہیں ان کے پیچھے یہ کردار موجود ہے. مثلا تمباکو کا فتویٰ جو مرزا شیرازی نے دیا اور ایک بہت بڑی سازش ناکام بنائی, اور ایرانی آج تک اس پہ فخر کرتے ہیں, یہ اس بزرگوار کا کارنامہ ہے حقیقت میں, جمال الدین افغانی کا. انہوں نے مرزا شیرازی کو متوجہ کیا اس سازش کی طرف, خط لکھا, وہ آج خط موجود ہے, اردو میں کتاب بھی موجود ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, اس میں مطالعہ کریں. جمال الدین افغانی, مصر میں اگر کوئی تحول آیا تو اسی بزرگوار کی تعلیمات کے نتیجے میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں. اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کسی قوم کو, معاشرے کو فلسفی بنیاد نہیں ملتی, وہ کسی میدان میں کوئی ترقی نہیں کر سکتی, وہ صرف بیڑ چال چلنے کے قابل ہے. جس امت کے پاس, جس ملت کے پاس فلسفی بنیاد نہیں ہے وہ بیڑ چال چل سکتی ہے. بیڑ چال یعنی دیکھے دوسرے کیا کر رہے ہیں, یہ بھی پیچھے پیچھے انہی کی طرح کرے. اور ظاہر ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے جو قدم اٹھائے تو وہ اتنا موزوں قدم نہیں ہو، چونکہ سمجھ کے بغیر جب اٹھائیں گے بھیڑ چال چلیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. اس لیے عرفا نے اور فلاسفہ نے بہت عظیم خدمت کی ہے. اور اگر آج ہمارے پاس شہید مطہری جیسا فیلسوف نہ ہوتا، انقلاب کا تھیوریسین، انقلاب کو اتنی مضبوط بنیاد نہ ملتی، یہ انقلاب بھی ہو جاتا وہ طالبانی نظام کی طرح. طالبان وہ بھی دینی ایک حکومت اور سلسلہ اور سب کچھ کیا لیکن بغیر بنیاد کے تھا. لیکن کہاں شہید مطہری کی تعلیمات اور کہاں ایک سطحی اور سادہ اور سرسری باتیں مثلا. اگر اس طرح کے فیلسوف نہ ملے معاشرے کو اور دین کو، سوسائٹی کو، وہ سوسائٹی کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی. اس لیے بہت عظیم خدمات ہیں ان انسانوں کی، خصوصاً اقدار کی ترویج میں اور اخلاقی اقدار کی ترویج میں. کہ الگ موضوع ہے، کسی وقت توفیق کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نقش فلاسفہ و عرفاء اقدار انسانی اور دینی میں اور انسانی معاشروں کے اندر کیا نقش رہا ان لوگوں کا. یہ فراموش شدہ طبقہ ہے جن کے اوپر ظلم زیادہ ہوا ہے، ستم زیادہ ہوا ہے، اور تشہیر یا شہرت ان کی کم ہوئی ہے. یہ ظاہر وقت تمام ہے، ابھی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.